اس پر مشق کیجیے، جتنے بہتر سے بہتر حروف کی ادائیگی ہوگی اتنی ہی زیادہ قلب میں نور محسوس ہوگا. اس کے بعد تزکیہ، تزکیہ فرمایا، تزکیہ کے کیا معنی ہیں، یزکیہم کے کیا معنی ہیں؟ نمبر ایک، یطہروا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزکیہم اور یطہروا قلوبہم و نفوسہم و ابدانہم. تین تفسیر اس کی ہے، تزکیہ نفس کے تین معنی ہیں. لتزکیہ النفس مع المعانی، المعانی الثلاثہ، تزکیہ نفس کے تین معنی ہیں. احدہا کیا ہے اس میں سے، یطہروا قلوب الصحابہ. کس بات سے تطہیر، یطہروا قلوب الصحابہ کی عن العقائد الباطلہ وعن الاشتغال بغیر اللہ، باطل عقیدوں کی اصلاح آپ نے فرمائی اور غیر اللہ کے ساتھ دل لگانے سے آپ نے ان کے قلوب کو محفوظ فرمایا. ان کے قلوب کو لا الہ کا مصداق بنا کر، الا اللہ کا مصداق بنا کر اللہ پر جان دینا ان پر آسان کر دیا، آسان نہیں بلکہ مشتاق بنا کر. صحابی جان دینے کے لیے راستے تلاش کرتے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کلمے کی صحیح تعریف اللہ کے راستے میں جان دینے کے راستے تلاش کرتا ہے. یہ ہے نمبر دو، یوتا ہے وہ قلوب ہو و تو قلوب کا تطہیر تو ہوگی تو چیز سے عقائد باطلہ اور اشتغال غیر اللہ سے. نمبر دو، آج جن کے قلوب غیر اللہ میں مشغول ہیں کیا ان سے کاری نبوت لیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس سے سرکاری کام لیتے ہیں اس کے پہلے دن کو غیر سرکاری کاموں سے فارغ کرتے ہیں. جو بادشاہی شاہ کو دیکھنے کے بعد اگر کسی مدعا پر لپٹا ہوا ہے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر خفاشے رفت در کرو قبول. اگر کوئی چمگادڑ، ظالم، اندھا، ظلم پرست کسی اندھیرے میں الٹا لٹکا ہوا ہے تو اس پر کوئی تعبیر نہیں. اور بعض سنتا اپنی دارا بارے چبوت، جس بادشاہی نے بادشاہ کو دیکھ لیا اس کے بعد پھر وہ بادشاہ کو چھوڑ کر کہاں غیروں میں پھنستا ہے، کہاں گندگی میں جاتا ہے. بعض سنتا اپنی دارا بارے چبوت. اس لیے مولوی، حافظ، صوفی، طالب علم، اساتذہ کرام، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے قلوب کا تزکیہ کریں، بادشاہی کے اخلاق سیکھیں، اللہ کے پاس رہنا سیکھیں، غیر اللہ کو سے اپنے دل کو بچائیں. مردہ خوری کرکس کی صفات ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شمس الدین تبریزی کے صفحے میں، بعد سلطان گسنے کو بیم، اب میں شاہی باز بن گیا، نیک رفتار ہو گیا تو فارغ از مردہ رہو کرکس نیم. اے دنیا والے، جلال الدین مردہ کھانے سے فارغ ہو چکا، فارغ از مردہ رہو، میں مردہ کھانے سے فارغ ہو چکا اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کے صفحے میں. وہ کرکس نیم، اب میں کرکس نہیں رہا، مردوں سے نجات مل گئی، مردوں سے نجات ملی. تو تزکیہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے بلوتا ہے وہ ابدان، لوتا ہے وہ نفوس ہوں، یعنی اخلاق وسیلہ. تزکیہ کا دوسرا مفہوم کیا ہے کہ صحابہ کے اخلاق کو برے عادتوں سے پاک فرمایا آپ نے. اور تیسرا کیا کیا، لوتا ہے وہ ابدان ہوں من النجاس والا ہمارے طبیعہ سروے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نجاست سے پاکی سکھائی اور ابوئے اعمال سے حفاظت کا طریقہ سکھایا. یہ اس کے بعد یہ حضرات کیا سے کیا ہو گئے، مجاہدہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ کے حالات دیکھ لو کہ کیسے کہاں سے کہاں پہنچے. میرے شیخ صاحب الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس جن لوگوں کو اللہ نے کفر سے اسلام عطا فرمایا، جس کو نو مسلم کہتے ہیں، آپ دیکھ لیا آپ نے ابھی کس درد سے اس نے بیان کیا، ہمارے دلوں کو ہلا دیا. یہ وہی مجاہدہ، محنت ہے، کتنی محنت ہوتی ہے آپ کو کوئی نیا اسلام لاتا ہے، سارا خاندان بغاوت کرتا ہے، پھر وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جماعتوں میں نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں. تو میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، آج بھی جس عالم نے اپنی زندگی کو کسی ولی اللہ کی آغوش تربیت میں مجاہدات سے گزرا، مجاہدہ تنہا خود نہیں کر سکتا، اگر کوئی تنہا مجاہدہ کر لے جیسے تلی کا تیل مجاہدہ کر کے اپنا تیل نکلوا لے، رہے گا تلی ہی کا تیل، لیکن اگر گلاب کے پھول کی صحبت کے بعد مجاہدہ کرائے اور تیل نکلوائے تو اس کا نام گلروپن ہوتا ہے. بولیے سب، اگر تلی کا تیل صحبت نہ اختیار کرے گلاب کی، گلروپن ہو سکتی ہے؟ تلی کا تیل گلروپن ہو سکتا ہے؟ چمبیلی کی صحبت میں نہ رہے، کہ ہم مجاہدہ کرتے خود سب ہو جائیں گے، ذرا بن کے دکھا دو. چمبیلی کا تیل جب ہوگا کہ تل مجاہدے کے بعد صحبت چمبیلی میں رہے کچھ دن. اسی لیے لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ فلاں صاحب کس کی صحبت یافتہ ہے، پوچھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا من ہوگا، لوگوں نے بتایا صاحب و رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. ارے یہاں یہ تو کہنے کے قابل بنو کہ میں فلاں کا ساتھی ہوں، نسبت صوفیہ پڑھو جو مولوی قاری نفیس صاحب لائے ہوئے ہیں الہ آباد سے، نسبت صوفیہ پڑھیے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زبردست کتاب ہے. اور کیا انکار والے کیا کہنا ہے اسے، آپ نے بطول انکار اہل اللہ کے خیوس کا ممکنوں پر اتنا زبردست رسالہ لکھا انہوں نے. میرے پاس دونوں کتاب ہے، اللہ تعالیٰ مدنیہ کو توفیق دے مولانا مدنیہ کو کہ اس کو چھاپ کے کتب خانے سے، یہ بزرگوں کا درد دل ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی کباب ہے کچا کباب، ٹکیا ہے، قیما ہے، سب مسالہ موجود ہے اور ٹکیا کی شکل میں کوئی چیز اس میں سے قائم نہیں ہے، اجزائے ترکیب یہ کباب کا جامع ہے وہ صورتن، لیکن مجاہدے سے نہیں گزارا، کڑھائی میں تیل گرم کر کے اس کو تلا نہیں، کچے کچی ٹکیا رکھی ہوئی ہے اور کہتا ہے لو کباب. آپ نے کہا لانا بھائی ذرا کباب کھایا کچا، تو کیا ہوا مکلی چھوٹی ہوئی. لوگ کہتے ہیں مولویوں کی تقریر میں مزہ نہیں آتا، مزہ اسی لیے نہیں آتا کہ ہم اس مجاہدے سے نہیں گزرے. دیکھیے میں اپنے کو کہہ رہا ہوں ہم، تاکہ اس میں کوئی شخص یہ نہ کہے صاحب جب دیکھو جب میری طرف رخ ہے، نہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، حدیث بھی ہے کہ جو شخص یہ کہے کیا حال ہے لوگوں کا، سب سے برا انسان یہ اپنے کو پہلے شامل کرو کہ ہم لوگ مجاہدے سے نہیں گزرے. جنہوں نے اپنے کو مجاہدے سے گزارا اللہ نے آج بھی ان کی تقریر میں درد رکھا. مجھ کو جب وادی حسرت سے گزارا اس نے، مجھ کو جب وادی حسرت سے گزارا اس نے، ہر گنے مجھ سے میرے خون کا دریا نکلا. لاکھ دنیا کے حاسدین جمع ہو کر مجاہدات سے گزرے ہوئے لوگوں پر اگر وہ ہاتھ ڈالے اس پر بھی میرا شعر سن لیجیے، ان کا درد چھوٹ نہیں سکتا. ایک قطرہ اگر ہوتا میرا ہی شعر، ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا، ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا. کس طرح خواب چھپائے گی لوگوں کا دریا، کس طرح خواب چھپائے گی لوگوں کا دریا، اپنے تمناؤں کا خون جو کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بری خواہشات کا خون کا دریا اس کے دل میں بہتا ہے، اس دریا کو کوئی پار نہیں چلتا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، میرے شیخ یہ بات مثال یاد کر لو، فرماتے تھے کہ عالم جب اللہ والا بنتا ہے تو وہ صاحب ڈبل نور ہو جاتا ہے، حضرت فرماتے تھے یعنی نور نالا نور ہو جاتا ہے، علم کا نور اور پھر اس کی تقویٰ اور ذکر و فکر کا نور ہے. اور اگر عابد ہے غیر عالم تو وہ بھی صاحب نور بن جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ دیکھو کچا کباب کھا کر تھوکتا ہے آدمی مکلی ہوگی، لیکن تل دیا جائے تو دور تک اس کی خوشبو پھیلتی ہے، اس کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں کہ کس محلے میں کباب کی دکان ہے. جس محلے میں کباب تلا جاتا ہے دور دور تک اس کی خوشبو بتا دیتی ہے. ایک ہندو مسلمان ہوا ہندوستان میں اور شاہی مسجد جونپور میں میرے شیخ کے مدد شاہ عبدالغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت نیاز حضرت دیوبندی رحمتہ اللہ علیہ دونوں بزرگ اسی مدرسے میں پڑھاتے تھے. وہ ہندو جب مسلمان ہوا تو کباب گائے کا کباب کی دعوت آئی تھی ہم سے، ساری علموں کی دعوت آتی رہتی ہے. تو اس کو اتنا مزہ آیا کہ جب آٹھ دس دن پھر دعوت نہیں آئی تب پاگل ہو گیا. دوستوں سے کہتا تھا ساتھیوں سے کیا کہ چلیے یہ فرق ہو. ارے کہوں دعوت و آوت ہے یعنی کتاب ہی لیے کیا پھرتے ہو, کہیں کباب کی دعوت بھی ہے. میرے شیخ اس کی نقل کرتے تھے, توتلا تھا توتلا, وہ کہتا تھا کہ ارے چٹنیے لیے پھرت ہو یعنی صرف کتاب لیے پھرتے ہو, کہوں دعوت و آوت ہے یعنی کہیں سے کباب وغیرہ کیا ہے. یہ چیز بس کر اللہ ہمارے دلوں میں اپنے درد محبت کا کباب داخل کر. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, ہمیں تھک گئے داستہ کہتے گئے تو میرے شہر یہی بنا دیں کہ اس کے درے تو کس نہ بسائے. پوروی جملہ میں یہ پورب کی زبان ہے, اس کے درے تو کس نہ بسائے یعنی جو اپنے کو خدا تعالیٰ کے راستے میں جلا کر خاک کر دیتا ہے تو اس کی خوشبو کیوں نہ ہوئے. اس کے درے تو کس نہ بسائے. دیکھو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی خوشبو دیکھو گا کہ آج بڑے بڑے علماء نبوی کے آج ان کی قدموں میں ان کی دعائیں ملے آتے ہیں. 12 سال شہر کی خدمت میں مجاہدات سے گزرے, اتنے ستائے گئے ہیں کہ فرماتے ہیں بڑھ رہا ہے پھر شروع ہے دشمنا, آ رہے ہیں ہر طرف ہیں, آتے ہیں ہر سب سے پیرو سنا. اور یہ کیوں آ رہے ہیں اسی وقت ہے یقیناً سنت پیغمبرا حق پرستی کی سزا جوڑے آیا, حق پرستی کی سزا جوڑے آیا ہے یقیناً سنت پیغمبرا. اور میں نہ کھولوں گا خلاف ہر دبا, میں نہ کھولوں گا خلاف ہر دبا. تجھ سے ہے فریاد میں رب جہاں اور جل کے اٹھے گا نشے من سے دھواں, جل کے اٹھے گا نشے من سے دھواں اور آپ جائے جی بندے کی جائے گا. یہ حضرت کے وہ اشعار ہیں جو مصیبت کے وقت میں پانی بند کر دیا تھا بے رسیوں نے, 3 روز تک شہر کو پانی نہیں ملا. اس درد غم میں یہ اشعار حضرت نے فرمائے. آپ بتائیے کیا گزری ہوگی ان کے بال بچوں پر, 3 دن تک پانی نہیں ملا. تو اس لیے کہتا ہوں کہ دوستو اللہ کے راستے میں مجاہدے کے لیے اور صحبت صالحین کے لیے تیار ہو جاؤ, تبلیغی جماعت ہی میں نکل جاؤ, وہاں بھی صحبت ملتی ہے لیکن پھر بھی شیخ کی ضرورت رہتی ہے. یہ شیخ کی ضرورت کو شیخ نے لکھا, شیخ کی ضرورت کو شیخ نے لکھا. یہ تبلیغ میں لاکھوں چنے لگا لو مگر تقوی اور اللہ سے خاص تعلق ولایت کا جب ملے گا تمہارا کوئی مربی اور شیخ نہیں ہوگا. اب چاہے حضرت جی سے ہوگا, مولانا انعام الحسن صاحب دامت برکاتہ ہیں, یہ ضروری نہیں کہ آپ کی جس سے مناسب ہے. تو میں آج تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی آزادی کی خوشی میں بڑے بڑے اولیاء اللہ اور خاص کر حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تمنا تھی, چھپا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں رامپور ریاست سے گزرتا ہوں, جب میری ریل گزرتی ہے رامپور ریاست میں, تھوڑی سی کچھ اذان اسلام اور کچھ مسلمان وہاں تھے, ایسے نام کی تھی, کام کی تو نہیں تھی مگر نام کی تھی. فرمایا کہ دل خوش ہو جاتا اور فرمایا میرا دل چاہتا ہے مسلمانوں کی ایک الگ سلطنت قائم ہو, مخلوق نہ ہو. اس لیے کہ اگر مان لیجیے 9,000 کی بستی ہے, 6,000 کافر ہندو ہیں اور 3,000 مسلمان ان سے مل کر حکومت بنائیں گے تو اسمبلی میں جب ووٹنگ ہوگی ہمیشہ مسلمان دلیل و مغلوب رہے گا کیونکہ 6,000 کافر کو ووٹ جائیں گے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور کافروں کی تعداد یقیناً زیادہ تھی. لہذا یہ جمہوریت جو یورپ سے بڑی لعنت ملی ہے الیکشن کا, اس میں کبھی بھی حق آ نہیں سکتا جب تک کہ اہل حق کا غلبہ نہ ہو جائے. اب سمجھ لیجیے 1,000 شرابی کبابی بدکار رہتے ہیں کسی بستی میں اور 100 آدمی پکے نمازی اور بالکل ولی اللہ, الیکشن ہوگا تو کون جیتے گا؟ بولیے کس کی حکومت قائم ہوگا؟ اس لیے حضرت نے جمہوریت کو باطل قرار دیا. تفسیر بیان قرآن سے فیض اعظم کا فتوکل علی اللہ, مشورہ تو آپ کیجیے لیکن بعد میں فیصلہ آپ کا ہوگا, جمہوریت کا نہیں ہوگا. فرمایا اسی آیت سے ثابت بات ہوئی کہ جمہوریت باطل ہے, الیکشن باطل ہے, جو صحیح لوگ ہوں ان کو سلطنت ملنی چاہیے. یہ کیا ہے کہ اگر غنڈے کسی ملک میں زیادہ رہتے ہوں, بے نمازی زیادہ رہتے ہوں, ننگی پھرنے والی عورتیں زیادہ ہوں, تو بس عورتیں وزیر اعظم بنا لو اور غنڈے جو ہے وزیر اعظم بن جائیں. اس لیے سواد اعظم سے مراد اتبعوا سواد اعظم, حدیث میں ہے نا سواد اعظم کی اتباع کرو. یہاں مراد کیا ہے؟ سواد اعظم کثرت جماعت یعنی کافروں کی نہیں, بیاض اعظم کی ڈر ہو یعنی احلام میں ڈر ہو. سواد اعظم کی شرح دیکھو اپنی امت میں کی کہ جدھر بیاض اعظم ہو جدھر سب نور ہو حق ہو اس کو حق ہے. اس لیے ہمارے حکیم محمد خانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی کہ خدا ایک خطہ عطا کر دے جو بالکل خالص مسلم اسلام کی سلطنت ہو, اور فرمایا کہ اگرچہ کانگریس بھی کوشش کر رہی ہے لیکن کانگریس کی دونوں آنکھیں پڑ رہی ہیں. گاندھی جو ہے کافر, اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہے. اگر کافروں کی حکومت ہو جائے, ان کا غلبہ ہو جائے الیکشن میں اور اکثریت میں ہے, تو کافر گاندھی سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے یہ فرمایا, کیونکہ اس کی دونوں آنکھ نہیں ہیں. برعکس اس کے مسلم لیگ میں اگرچہ فاسد فاجر ہیں لیکن کلمہ ہونے سے ایک آنکھ ہے ان کے پاس, کامل تو ہے ایک آنکھ والے تو ہیں. کم سے کم قرآن پاک کو سن تو سکتے ہیں. جا کر کے ذرا کہ کوئی شخص نہرو گاندھی سے کہتا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو قرآن پاک کو گالیاں مل جاتی. آج کتنے ہی فاسد حکمراں ہے مسلمان لیکن قرآن پاک کو سن کر یہ نہیں کہہ سکتا, نعوذ باللہ قرآن شریف کی شان گستاخ نہیں کر سکتا. اس کے باوجود مجھ سے مولانا شبیر علی صاحب خانی نے فرمایا, ہاں مغربی پاکستان کو کس نے جھنڈا لہرایا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی نے. اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا. پاکستان کی بنیاد میں علماء کا یہ ہاتھ ہے. آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے. میرے آنکھوں کے سامنے الہ آباد کا سب سے بڑا اجلاس مسلم لیگ کا, میں نے اس میں شرکت کی, جس میں پاس ہو گیا کہ ایک الگ مسلمانوں کو خطہ پاکستان بنانا چاہیے. اس کے بعد اعظم گڑھ میں سب سے بڑا اجلاس ہوا جس میں سارے ہندوستان کے بڑے لیڈر شامل تھے. حسرت موہانی صاحب بھی تھے, نواب لیاقت علی بھی تھے, مسٹر جنا بھی تھے, مولانا شبیر احمد عثمانی بھی تھے, مولانا ظفر احمد عثمانی بھی تھے. اور ہمارے شیخ نے رات رات بھر روزوں کی دعائیں مانگی تھے خدا پاکستان بنا دو. رات بھر سجدے میں روئے اور دیکھیے تہجد پڑھ کر کے پھول پور اعظم گڑھ سے گورکھپور گئے مولانا ظفر احمد عثمانی کو لانے کے لیے. تہجد پڑھ کر کے کار اسٹارٹ ہوئی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کی تقریر کرانے کے لیے, ان کو تلاش کرنے کے لیے گورکھپور سے لانا تھا. حضرت پھول پور اعظم گڑھ سے کار پر تہجد کے وقت گئے, عشاء کے وقت ان کو لے کر آئے اور عشاء پڑھائی اور اعلان کیا کہ میں نے تہجد کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھا اور یہ قطرہ پانی بھی نہیں پیا. اس طرح سے ہمارے اکابر نے قربانی پیش کی ہے پاکستان بنانے کے لیے. یہ قطرہ پانی نہیں ڈالا کیونکہ اس سیدھا لگ جاتا, حضرت چاہتے تھے کہ بس وہی تحجد کے وضو سے, اور ان کو لائے دھوپ تھی ایک فکر تھی, رات دن حضرت روتے تھے کہ اللہ پاکستان کو بنا. جب جلسے میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی بڑے بڑے ہمائے دین کی تقریریں ہوئیں, میں بھی اس میں تھا. اتنا بڑا جلسہ شاید ہندوستان میں دوسرا درجہ تھا الہ آباد کے بعد. اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ حکومت تو رہے گی ان مشروں کے ہاتھ میں, لیکن اگر علماء کی رہنمائی رہے گی تو یہ صحیح ساحل تک پہنچ جائیں گے منزل تک, اور اگر ان دونوں علماء کو نظر انداز کیا تو ساحل تک نہیں پہنچ سکیں گے. پھر انہوں نے ایک مصرع کہا جو آپ کو سنا رہا ہوں. مسٹر اور ملا میں کیا فرق ہے؟ ایک مصرع کہا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, عجیب و غریب مصرع ہے. مسٹر اور ملا کیوں تمیز, ہمیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا, ہمیں کشتی نہیں ملتی ہمیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا. یعنی ان کے نام اسباب ہیں مادی اور وہ بھی چارا مشکل, اس لیے ہمارے پاس کشتی نہیں, ان کے پاس کشتی ہے تو انہیں راستہ نہیں لانا. کاش کی اپنی کشتی دے کر ہم کو بیٹھا لیں اور چلانے کے لیے ہمیں دیتے تو کشتی ان کی پار لگ جائے. خیر تو اللہ تعالیٰ نے رات بھر بشارت بھی ہو گئی اسی رات, اسی جلسے کی رات میں کہ پاکستان بن جائے گا. سورہ انفال کا صبح اذان کی نزول کو اللہ والے اللہ والوں کے غلام نے سامنے دیکھا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے تب اس کی تعبیر دی کہ سورۃ انفال میں مال غنیمت ہے, اب پاکستان انشاءاللہ بن جائے گا. اسی رات میں خواب دکھا لیا. اب بعض لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ پاکستان میں جتنے حکمران وزیر اعظم ہوئے ہیں سب فاسق فاجر ہوئے, مولویوں کو حکومت نہیں ہوئی, لہذا اس سے بہتر تو ہمارے ہندوستان کے لوگ اچھے ہیں. کعبے کے اندر بیت اللہ کے اندر ایک کانگریسی شخص نے حضرت مولانا ادریس صاحب کانگریوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے مسلمان فاسق نافرمان وزیروں سے اور صدروں سے وزیر اعظموں سے تو ہمارے ہندوستان کے کافر اچھے ہیں. تو حضرت نے کعبے میں جواب دیا مولانا ادریس صاحب کانگریوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَلَا عَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. مومن بندہ چاہے کتنے ہی گنہگار ہو مشرک اور کافر سے افضل ہے اور بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ تم کو کافر اچھے لگتے ہیں. اور أعجبَكُمْ جب کیا تو ان کے سینے پر ہم نے رکھتے ہیں مولانا ادریس صاحب کانگریوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجامعہ صفیہ لاہور شیخ الحدیث. کافر کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتے ہیں. کافر مسلمان کتنے ہی شرابی کبابی گنہگار ہو جب تک اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کافر سے افضل ہے. ساری دنیا کے کافر کو ایک ترازو میں رکھ دو اور ایک گنہگار مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو رکھ دو, انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا چاہے کوئی سی سزا پا جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ادا پر اللہ اس کو معاف کر دے. اب میں ایک اشکال کا جواب دے کر تقریر کو ختم کرتا ہوں. کبھی کسی کافر کی اس حیثیت سے تعریف مت کرو کہ پاکستان کے مسلمانوں سے تو لندن کے کافر اچھے ہیں. ایسے شخص کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ سمجھ لو. سب کہتے ہیں یہاں پہ اگر رسی ڈال دو سڑک پر تو چوری ہو جاتی ہے, اور لندن میں کیا امام ہے وہاں. ارے وہاں اخبار رکھے رہتے ہیں, کوئی آدمی نہیں ہوتا جو اخبار اٹھاتا ہے اس کے دو پیسے رکھ دیتا ہے, اور یہاں اگر رکھ دے کوئی اخبار دینا رہا تو بھگدا ہو جائے گی بھگدا. میں نے کہا سنیے, جو ہاتھی کا پیخانہ کھاتا ہے وہ مرغی کی بیٹ کے اچھے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ چھوٹی چوری کو اپنی توہین سمجھتے ہیں, بڑے چور جو ہوتے ہیں وہ دو چار روپے کی چوری نہیں کرتے, ڈاکہ مارتے ہیں تو کروڑوں پاؤنڈ کا کرتے ہیں. بجلی فیل ہو گئی جلدی کام لاکھوں دینا ہو گئے اور لاکھوں کہتے ہیں ڈاکے پڑ گئے. اسی پاکستان سے جوان جوہری سونا سونے کی دکان کرنے والا گیا اور سمندر کے زیورات لے کر جا رہا تھا نمونہ لکھانے کے لیے, راستے میں ڈاکو نے مارا گولی اور لاش آئی. میں ان کے ہاں تعزیت کے لیے بلایا گیا. ایک شخص نے خط لکھا امریکہ سے, میرے شیخ کے خلیفہ ہیں کہ میں امریکہ حیدرآباد دکن سے یہاں آیا ہوں. میرے نواسا ہے پاک, میرا نواسا اور میری نواسی ہیں, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. 5 سال کی بچی نے کہا کہ نانا جان ذرا ابا ہم کو مار کے تو دیکھیں. ابھی میں 99 پر فون کر دوں, 99 کوئی خاص نمبر ہے وہاں, پولیس آئے گی ابا کو گرفتار کر لے جائے گی. پھر ایک 11 سال کی لڑکی انہیں کی خاندان کی, اس نے اپنے باپ کو 99 پر فون کر کے گرفتار کرا دیا اور ختم لکھ رہے ہیں ابھی تک وہ جیل میں ہے. ابا جان بیٹی نے ابا 11 سال کی بچی نے ابا کو جیل میں ڈلوایا ہوا ہے. کیوں ظلم کیا ہے, ابا کا ظلم کیا ہے کہ مجھ کو لڑکوں سے ساتھ و بات گپشپ کرنے نہیں دیتا. کہتا ہے تم کالج کے لڑکوں سے کیوں, یہ امریکہ جانے والوں ذرا اپنی جان پر اور اپنی اولاد پر رحم کرو. بس اب ایک بات کا جواب دیتا ہوں. بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا اور اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا, لہذا یہ اسلامی سلطنت ہے یا نہیں, ایک سوال ہوتا ہے. کیا پاکستان کی 1 انچ کی زمین کی حفاظت پر شہادت ملے گی یا نہیں, مجھے اس کا جواب دینا ہے. اور میں ایسا جواب دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو علماء کو ماننا پڑے گا. مولانا شبیر علی مرحوم حکیم امت کے سگے بھتیجے خاندان کے محتمل نے مجھ سے فرمایا کہ بڑے ابا حکیم امت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمراں ہو فرما روا ہو لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو نعوذ باللہ وہ کافروں کو بے دوہاریا کر دیں. یعنی وہ اسلامی صدر نہیں. حضرت نے فرمایا سن لو حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبلی صاحب تھامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی صدر کی تعریف یہ ہے, کاش اس کو اخبارات میں بھی شائع کیا جائے, کتابوں میں بھی شائع کیا جائے. اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جو وزیر اعظم و صدر مسلمان ہو, چاہے وہ کتنے ہی گنہگار ہو, لیکن اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو. اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو حکمران وزیر اعظم یا صدر, تو وہ اسلامی قانون کے مطابق اسلامی سلطنت ہے. چاہے وہ بڑی حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوریوں کے خوف سے ہے وہ قانون نافذ نہ کرتا ہو, لیکن قدرت اس کو ہے. اسی قدرت کی بنا پر وہ حکم سلطنت اسلامی سلطنت کہلائے. آج پاکستان میں جتنے حکمراں آئے سب کو قدرت حاصل ہے کہ وہ قانون نافذ کر دیں. اپنی بشری کمزوریاں یا اپنی ایمانی کمزوریوں سے اگر مسلمان فرما رہا تو مسلمان امیر المومنین یا سلطان نہیں نافذ کرتا تو شریعت سے منتقل اسلامی سلطنت ہے. اگر اس کے ایک انچ زمین پر کوئی جان دے گا تو شہید ہوگا. اب سنیے جن حضرات نے پاکستان بننے میں اختلاف رائے کی تھی, ان اکادر نے جب دیوبند میں تلاشی ہوئی ڈنڈے پڑے اور مصیبتیں آئیں تب مفتی وزیر صاحب چندو لایا شیخ الحدیث موجود ہیں اس جلسے میں تھے کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آہ انگریزوں کو تو ہم نے نکالا اس دشمن کو, لیکن ہندوؤں سے تو بڑا دشمن نظر آیا. جن کے ساتھ ہم نے اتنی وفاداریاں کی وہ سب سے غدار نکلا. اور پھر کیا مثال دی, رحم اللہ نباش الاول, رحم اللہ نباش الاول فرمایا. آج مفتی وزیر صاحب چندو لایا نے ایک عالم شیخ الحدیث اس کا شاہد و گواہ موجود ہے جس کا دل چاہے پوچھ لو, اور ابھی یہ مولانا بھی گواہ ہیں اس کے اور مولانا الحسن. ابھی انہوں نے پھر بیان کیا خانقاہ ہے ہمارے تو میں بھی تھا مولانا نور الحسن بھی کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے میں مفتی وزیر صاحب شیخ الحدیث ٹنڈوالا لایا مفتی مدرسہ موجود تھے اور فرمایا کہ مولانا نے فرمایا کہ ہندو اس سے زیادہ بے وفا کردار ملا اور یہ جو ہے وہ یہ ایسا کھوٹا وہ کفن چور ہے کہ پہلے والے کفن چور سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ جو دو کفن چور کا قصہ سنو, ایک کفن چور تھا خالی کفن چراتا تھا, اس سے لوگ تنگ آ گئے, خدا سے دعا کی اللہ اس کو موت دے دے, مردوں کو بھی ذلیل کرتا ہے کفن چراتا. اب دوسرا کفن چور اس کا خلیفہ جو آیا تو وہ کفن چرا کر ایک کھنٹا اس کے پیخانے کی جگہ تھوپتا تھا. تب سب لوگوں نے کہا اے خدا تو اس سے بہتر تو پہلے ہی کفن چور تھا, رحم اللہ نباش الاول, وہ پہلا جو کفن چور تھا وہ زیادہ بہتر تھا کہ کم سے کم کھنٹا تو نہیں ٹھوکتا تھا. تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کی عزت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. ہمارے حکیم بھی میں نے اپنی آنکھوں سے شاہد المنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کہ بغل گیر ہوئے سینے سے وارتہ کیا اور ان کو بلایا یہ ایک خاص کتنا وہاں پیدا ہو رہا تھا اس کے خلاف. لیکن شاگردوں کو کمزوری اور بے عقلی سے یہ لوگ تفریح بازی کرتے ہیں, بڑوں میں لڑاتے ہیں. کیا کہیں, افسوس ہوتا ہے. سب ایک سلسلہ ایک مارا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے, مارا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ کس کے خلیفہ تھے, حاجی امداد اللہ صاحب, سارا سلسلہ خیر. تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہندو ان سے زیادہ خطرناک. اس کے بعد اعظم گڑھ اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر فرمایا اس کے راوی علامہ شبلی کے سگے بھتیجے انور نعمانی کہ مہا مدنی رحمۃ اللہ فرمایا کہ مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہاں بناؤ کوئی کہتا ہے وہاں بناؤ, لیکن بن جانے کے بعد اس کی حفاظت کر سکتے. یہ اہل حق کی شان ہے. مہا مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پاکستان بننے میں اختلاف تھا لیکن بن جانے کے بعد ہم اس کی حفاظت کو فرجائن سمجھتے ہیں. آج پاکستان جب ٹوٹا تو بعض نادانوں نے خوشیاں منائی. ہاں بھائی, ان کے یہ اپنے اقابل کے طریقہ پر بھی نہیں ہے. اسلامی سلطنت پر جس کے ایک انچ زمین پر جان دینا شہادت ہو, کیا اس بولی ایسے بولیوں کو خدا ہدایت ہو. جوانپور میں ایک ملا تھا, جب گاندھی کو مارا گیا گولی تو ظالم نے جمعے کے دن اعلان کیا کہ گاندھی شہید ہوا. کیا کافر بھی شہید ہو سکتا ہے؟ کافر کو شہادت کا درجہ مل سکتا ہے؟ اس ظالم کو میں نے بھی دیکھا, میرے شہر نے اشارہ کیا یہ وہی ظالم ہے جس نے جونپور کی شاہی مسجد میں اعلان کیا. یہ فیصلہ اب میں ایک بات اور سناتا ہوں. بہت بڑے عالم, اتنے بڑے عالم مولانا مسعود علی ندوی جو حکیم محمد خانوی کے خلیفہ اجلاس ہو گئے, مسلم لیگ کے اتنے بڑے لیڈر تھے, جب محمد علی جوہری سے مجمع دہلی میں نہیں سنبھلا اور مجمع میں اپنا تفریح شور مچ گیا تو مولانا مسعود علی ندوی کھڑے ہو کر 5 منٹ میں مجمع کو بیٹھا. اتنا زبردست مقرر 3 بجے رات سے اٹھ کر کے 24,000 روپئے اللہ اللہ کرنے والا, جنہوں نے میرے شیخ کے سامنے اعظم گڑھ میں شملی مندر میں کہا کہ مولانا حضرت سے اسلائی تعلق ہے. میرے شیخ کہا مولانا پنڈت جی نے یہ فرمایا. کیا اشارہ تھا؟ نہرو. پنڈت جی ذرا الفاظ سنی. پنڈت جی نے یہ فرمایا, مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا. کون سے پنڈت جی؟ کہا پنڈت نہرو. پنڈت جی نے یہ فرمایا تو حضرت نے فرمایا شاہد الغنی صاحب نے کہ کیا کسی بزرگ کا مرکوز آپ سنا رہے ہیں؟ فرمایا کلام سے ہوتا ہے تو اللہ والوں کے کلام میں لگایا جاتا ہے, کافر کے کلام میں تم فرمایا لگاتے ہو. جبکہ شامی نے لکھا ہے من تبت جلا من سلما لو سلم کافر تبجیل, کسی کافر کو اکرام کے ساتھ سلام کر دے لا شر کا سکون نہیں کافر ہو جاتا ہے. اس لیے تو میرے شہر کے پاس ایک ہندو ڈاک کے آتا تھا خط لے کر, وہ کہتا تھا آداب الغنی صاحب, تو حضرت فرماتے تھے آپ آپ, اور میرے کان میں کہتے تھے میں پیر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ہاں, اور میرا پیر دار آداب کے مانیں گے ہاں, اور کہتے تھے ادھر دار یعنی پیر کی طرف اشارہ کرتے چار دار سنا تاکہ اکرام لازم دار ہندو کا. ایک اللہ والے تھے انگریزوں کے زمانے میں, تو اس کو عدالت میں بلایا جج نے, انگریز کافر تو کیا کیا پیٹ کیا جج کی طرف اور منہ کیا دوسری طرف پیٹ جج کی طرف. جب یہ حیران انگریز کہتا ہی بھائی پیٹ کیوں کیا؟ کیا بھائی کافر تم کو دیکھنے سے منع کر, اسلام ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم کافر کروں دیکھیں. ایسے بھی اللہ والے ہوئے یعنی جج کافر کی طرف منہ نہیں کیا, پیٹ کر کے کھڑے ہوئے اور بیان دے کے چلے گئے. بہت اس نے کہا میری طرف نہیں, ہم کافر کو دیکھ نہیں سکتے. شاہ دلغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی جب چرپائی کہاں سے معذور تھے, جب پہلی دفعہ ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوئے لاہور کے بارڈر پر, اور لوگوں نے بتایا یہ جھنڈا انڈیا کا ہے جھنڈا پاکستان, اب زمین پاکستان کی شروع ہو گئی, تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ کہ یہاں کے زمین آسمان مجھے اور معلوم ہو رہے ہیں, اور فرمایا کلمے کا نور معلوم ہو رہا. اس کے بعد جب سپاہی مسلمان پاکستانی ان کا السلام علیکم کی بڑے بڑے دان والے حضرت کے ساتھ ہیں تو حضرت خوش ہو گئے تھا. اور بمبئی جب گئے واپس تو بندہ جیسے چنا میں آپ بھونگا جاتا ہے وہ کالا کالا لگا رہتا کہ بھر بندروں کی دکان والوں کی ساری بمبئی اس کو. لوگوں نے کہا کہ چلیے ہندوستان میں مرد مر جائے گی آپ, وہاں قبر بن جائے آپ. لڑکوں نے بھی کہا, پاپوش نگر میں ہے ان کی قبر میرے شہر کی, لیکن لڑکوں نے کہا ابا چلیے وہاں ہندوستان آخری عمر میں وہاں رہیے, وہاں آپ کی قبر بنے, وہاں آپ کے سب خاندان ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں. یہ شانتی, یہ شانتی کہ یہاں کی موت کو حضرت نے عزیز سمجھا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اسلامی سلطنت حکیم الامت خانی رحمت اللہ علیہ کی اس تاریخ پر کہ قانون اسلامی نافذ ہو جانا ہو, لیکن ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو توفیق دے سکونانو, لیکن اگر نافذ نہ ہو اور قدرت ان کو موجود ہے تو شریعت کے مطابق یہ پاکستان اسلامی سلطنت ہے, اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے. اس کے اندر جو رہنا آزادی سے خوش ہو, ہم کو شک ہے اس کے اندر کہ اس کا ایمان اور اس کا دین کس درجے میں, اور کوئی ٹکڑا اگر الگ ہو جائے خوشی منائے اس شخص کے دین میں بھی مجھے شک ہے. خدا ایسے نالائقوں کی ہدایت کرنا. آپ سوچیے بنگلہ دیش جب میں گیا تو مشرقی پاکستان ٹوٹنے سے وہاں کے علماء مولانا عبد المجید صاحب محدث الاسباب نے کہا کہ ہم اتنا زندگی میں نہیں ہوئے, جس دن مشرقی پاکستان الگ ہوا مولانا عبد المجید میں مسجد میں روایت پیش کر رہا ہوں, تو ان کہا میں زندگی میں اتنا نہیں رویا جتنا کہ اس دن رویا کہ ہاں مشرقی پاکستان ختم ہو گیا. لیکن ہندو کی پھر بھی وہ نامناد رہا. آخر مسلمانی تو ہے وہاں بادشاہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ نامراد رہے اپنے مقصد میں, وہ سمجھتے تھے کہ بس ہماری دھوتی کے غلام بنگالی بن جائیں گے. لیکن آج بھی وہاں بنگلہ دیش میں ایمانی طاقت اور ہندو سے ان کو بغض نہ پڑ. دیکھ لیجیے آپ الیکشن میں کیا ہوا. خالدہ ضیاء نے کہا بنگلہ دیش زندہ باد, حسینہ نے کہا جے بنگلہ, ہار گئی جے پر اور زندہ باد زندہ ہو گیا. یعنی کورونا نے یوٹیوب لوگوں نے بتایا کہ اس کے زندہ باد اور بسم اللہ شریف پڑھ کر جو تقریر کی. حالانکہ انہوں کا عقیدہ ہے اور تھا کہ عورت کو ہم نہیں مانتے سبرا ہوں, لیکن جب بڑا کفر آئے تو اس کے مقابلے میں بڑا سانپ آ رہا ہو تو چھوٹے سانپ سے چند باتیں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا دیجیے تو شوق دینا بھی. اور اصلی شکر کیا ہے تاکہ آزادی جشن آزادی کا صحیح خوشی کا اور شکریہ کیا ہے کہ ہم لوگ نہ چھوڑ دیں. مہاجر کی کیا مانے ہیں, المہاجر من حضر خطایا وزرو. مہاجر اصلی وہ ہے جو خطا چھوڑ دے, گناہ چھوڑ دے. یہ دوڑے کی طرح ہندوستان سے آ گئے اور ٹیلی ویژن اور ایشیا سب مست ہیں اور پیسہ آ گیا. اب کیا پوچھنا ہے, ٹیلیاں لڑکیاں پھر رہی ہیں بے پردہ. اس لیے ہجرت کی حقیقت اللہ ہم سب کو نصیب کر دے کہ ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق دے. ہجرت کے معنی گناہ چھوڑنا, وطن چھوڑنا تو آسان, وطن چھوڑنا بھی ہجرت ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ وہ گناہ چھوڑ. اچھا بھائی اب یہ کیا کچھ کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. باورچی پوچھا لگانے والا چوکی دار تب طلبا کے نام, اساتذہ کے نام, محترم معاملین, ان کی اولاد جو بھی اللہ ہیں سب کو, جو اس مسجد میں آتے ہیں سب کو ولی اللہ بنا دے, صاحب نسبت بنا دے. جو بھی آیا خانقاہ میں اللہ کوئی محروم نہ جائے, اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح ہماری بھی ان سب کی مسلمانوں کی اصلاح فرما دے. یا اللہ پاکستان کی صحیح شکریہ ہمیں عطا کر دے. وہ صحیح شکریہ کیا ہے بتا دیتا ہوں. قرآن پاک کے لقد فتحتم اللہ ببدر, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بدر میں تمہیں فتح دے دی. فتق اللہ, ہاں وہاں تم وزندہ تم کمزور تھے, فتق اللہ. تو اے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں, تقوا کی زندگی گزارو, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. پاکستان کا شکریہ یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ تقوا والی زندگی عطا کر دے, متقین کی زندگی دے دے, اور ہم سب کو اللہ والی حیات دے دے. کوئی ایک گناہ بھی ہم اس کو قریب نہ جائے, اور اگر ہو جائے تو رو رو کہ اللہ کو منا لے, کیونکہ اللہ ہمارے پر رتبا حتہ کردہ سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں. خدا اگر آپ ہم سے ناراض ہو جائیں تو آپ کا حق ہے, لیکن ہمیں منانا آپ کو ہم پر فرض ہے. آپ کا حق ہم سے ناراض ہوگا, ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں. لہٰذا اگر خطا ہو جائے دو رکعت توبہ پڑھ کر ہے خدا ہم سب کو سلطہ گاہ کو اشک ندامت سے تو کرنے کی استقامت نصیب فرما, ہم سب کی اصلاح فرما دے. اگر آپ ہم پر رحمت فرمائیں گے تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو ہم پر رحم کر سکے. رحمت آپ کی ہے, نصرت آپ کی ہے. اللہ ہم سب کو ہمارے ادارے کو قبول فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, اور ہم جتنے بیٹھے ہیں اور گھر کے لوگ سب کو اللہ اپنے صاحب نسبت اللہ والی حیات نصیب فرما دے. جو شامل نہیں ہیں ان پر بھی فرض فرما دے. اللہ اللہ خیر لکل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان کو اور ہر مسلم عورت کو, ہر مسلم مرد کو اللہ خیر دونوں جہان کی خیر و فلاح عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب ان کی صورت آ گیا تو نہایت ایک مثالی مدرسہ اس کو بنا دوں کہ جہاں قرآن پاک کتنا عمدہ پڑھایا جائے, اتنا عمدہ پڑھایا جائے کہ جو بھی بڑے سے بات آئے اس میں اس کا دل خوش ہو جائے. اللہ اپنی رحمت سے میری مدد فرما, اساتذہ کرام کو بھی توفیق عطا فرما, طلباء کرام کو بھی توفیق عطا فرما, اور مولانا منظر میاں کو بھی اس کا اہتمام نصیب فرما کہ بچوں کا جلسہ کریں ہر ہفتے اور اس میں ان سے قرآن شریف پڑھائیں جیسے ابھی پڑھایا, تب پتہ چلتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. ہر جمعرات کو ایک گھنٹے کے لیے اجتماع کی اور اس میں سے قرآن شریف پڑھوایا جائے تاکہ معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی پتہ فرمایا سے ہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کافر کو تو نہیں بخشے گا ہمیشہ جہنم میں, لیکن گنہگار مسلمان میں اللہ نے اپنا حق محفوظ رکھا ہے.
کیا کہ چاہے تو سزا دے چاہے بلا سزا معاف کر دے. اور اسی لیے اللہ نے یہ کرنا ہے کہ قیامت کے دن میں بحیثیت قاضی بیٹھوں گا, رحم مالک یوم الدین, میں عدالت کا مالک رہوں گا. قاضی تو قانون کا پابند ہوتا ہے, مالک قانون سے بالا تر بھی فیصلہ کر سکتا ہے بطور شاہی رحم کے, بطور شاہی رحم کے مجرمین کو بلا سزا معاف کر سکتا ہے. اس مالک یوم الدین کی یہ تفسیر ہے, مالک ہے وہ اللہ. دنیا کے قانون جج سپریم کورٹ والے سب مالک نہیں ہیں, یہ عدالت کے, یہ عدالت کے ملازم ہیں اور قاضی ہیں, قانون کے پابند ہیں. یہ شاہی رحم اللہ نے محفوظ رکھا ہوا. کم لوگوں کو معلوم ہے, اور آج حسین اور حسینی اور اشرفی میں لڑائی کرانے والے, جبکہ امام مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ اب مسجد بن گئی, پاکستان کی مسجد گرانا جائز نہیں, پاکستان بن جانے کے بعد اس کا ایک انچ زمین کی حفاظت فرض ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب اس سے اچھے تو لندن کے کافر ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, اس سے اچھا تو ہندو ہے ان شرابیوں سے. میں کہتا ہوں مسلمان شرابی بدکار زانی کوئی گناہ نہ چھوڑے, لیکن کلمہ ہے اس کا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سزا دے کر جہنم میں پھر جنت دیں گے, اور کافر کو دائمی سزا ہے اور کبھی بغیر سزا بھی بخش دیں گے. کسی خاص ادا کوئی پسند آ گئی مالک, جیسے کہ واقعہ ہے نا, ایک شخص کو حالت نیند میں کروٹ لیا اور اللہ نکل گیا, نہ نمازی نہ روزہ, اسی اللہ پر حضرت اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا کہ تم نے سوتے ہوئے غفلت میں کروٹ جو بدلی اور تمہارے منہ سے اللہ نکل گیا, وہ میں نے قبول کر لیا. مالک ہے, بادشاہ ہے, جس طرح سے جو ادا جو نقطہ چاہے پسند کر لیں. اسی جب اٹھوا بشیر کی ایک ادا کو اس نے سلوک کو پسند کر دیا دنیاوی بڑی مملکت میں, تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مملکت اگر کسی کا کوئی نقطہ پسند کر لے تو اس پر کیا اعتراض ہے. اور پھر مالک کے یوم الدین جو ہے یہ بڑی اہم تفسیر ہے, قیامت کے دن کا اللہ مالک ہوگا, جج نہیں ہوگا. جج تو وہ قانون کا پابند ہوتا ہے اور حکومت کا غلام ہوتا ہے, تنخواہ دار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں قیامت کے دن جو میرا انصاف کی عدالت قائم ہوگی میں اس کا مالک رہوں گا, جس کو چاہوں گا شاہی رحم سے بھی معاف کر دوں گا اگر کہ قانون نو جہنمی ہوگا, بشرطے کلمہ ہو. اسی لیے عرش اعظم کے سامنے لکھایا ہوا ہے اللہ میاں نے, سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت اور غضب میں دوڑ ہوئی میری رحمت آگے بڑھ گئی. یہ عرش اعظم کے سامنے لکھا ہوا ہے. شاہ عبد القادر صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ میاں نے عرش اعظم کے سامنے اس کو کیوں لکھایا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کے لیے شاہی رحم کا حق محفوظ رکھا ہوا ہے, تاکہ اگر کوئی قانون سے نہ بخش جائے تو اللہ اپنے شاہی رحم سے معاف کر دے. یہ شریعہ مراحم از قبیل مراحم خطروانہ, یہ اردو جملہ ہے, یہ شاہ صاحب کا جملہ ہے, شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صاحبزادے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا یہ از قبیل مراحم خطروانہ, یعنی شاہی رحم کے طور پر اللہ نے لکھا دیا. شاہی رحم میرا محفوظ ہے, بادشاہ کر آخر مجرم مایوس ہو کر اپیل کرتا ہے کہ نہیں, کہ ہم قانون سے سپریم کورٹ سے بھی ہار گئے اب ہم شاہ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. وہ اپیل یہی کر لو کہ خدا ہم قانوناً ہمیں خطرہ ہے کہ قانون کے روح سے ہم کہیں جہنم میں نہ داخل ہو جائیں, ہم کو خطرہ ہے اپنے اعمال کی نالائقی سے, اس لیے ہم دنیا ہی میں آپ سے شاہی رحم کی درخواست کرتے ہیں. ہم دنیا ہی میں عدالت قائم ہونے سے پہلے ہم آپ سے شاہی رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے شاہی رحم کو حق کو جو ہے وہ مقدر کر دیجیے, کیونکہ اعمال بہت خراب ہیں ہمارے. یہ دعائیں مانگ لیا کیجیے کبھی کبھی.
یہ بہت بڑا نقطہ
ہے, سکھانے کی بات ہے, امت کو سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شاہی رحم کی درخواست دنیا ہی میں کر لیں.
تو
ذہن کیسے منتقل ہوتا ہے؟ ذہن تو منتقل ہوتا ہے جب منتقل والوں کے ساتھ رہے, جن کے ذہن منتقل ہوتے ہیں ان کی صحبت میں رہے تو ذہن منتقل ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کو اتنے شک پیدا ہو گئے تھے کہ یہاں رہنے سے کیا فائدہ, یہ پاکستان بننے سے فائدہ کیا ہوا, اور قانون جب اسلامی نہیں ہے تو اس سے یہ تو بیکار ہی ہم لوگ یہاں آئے. آج انہوں نے کہا میری اصلاح ہو گئی کہ ہم بیکار نہیں آئے, ہم اسلامی سلطنت میں حیات اور ہماری اسلامی سلطنت میں موت ہوگی انشاءاللہ. کفرستان کے مقابلے میں کروڑہ درجہ بے شمار درجہ یہاں کی موت کو ہم عزیز سمجھتے ہیں. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نہیں دیکھتے تھے کہ سارے فاسق فاجر حکمراں ہیں, پھر کیوں فرمایا کہ میں ہندوستان جانے کے لیے ادھر پیشاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ میں خود سنا, میں یہ کوئی دعوی نہیں.
ہمیں چرچا ہو,
اور کراچی سے جب ممبئی گئے فرمایا کہاں کراچی کی رونق و نور, بھائی بمبئی جیسے بھجوؤں کی دکان جہاں چنا بنا جاتا ہے, دیکھو سیاہ 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 تمام کالا کالا نظر آتا ہے. اور بس جناب جیسی بیٹھا تو میں نے میر صاحب کے لیے ایک شعر کہا تھا کہ پاکولا ہری والی پاکولا بوتل جو ہے اس پر میں نے ایک شعر کہا تھا, مذاقم کہا تھا کہ بتخانہ ہری یوم سے توبہ کرے ہے میر, ہندوؤں کا ایک بت اس کا نام ہری اوم ہے, اکثر وہی بک بک کہتے رہتے ہیں ہری اوم ہری اوم, مندر میں ان کا نعرہ یہی ہے. تو بتخانہ ہری اوم سے توبہ کرے ہے میر, بوتل مگر پیتا ہے ابھی تک ہری ہری. یعنی مطلب یہ کہ توبہ تو کر لیا چوری سے مگر ہیرا پھیری کچھ ہے. یہ مذاقن میں نے شعر کہا تھا تو وہ کم وقت ایک ہندو آیا ہری ہری کہتا ہوا, مجھے وہ اپنا شعر یاد آئے ہو ہری ہری کر رہا, جس چوراہے پر دیکھو ہندو کا بت کھڑا ہوا. انگریزوں کے زمانے میں جب ہم لوگ انڈیا میں تھے بالکل کسی چوراہے پر بت اٹھ نہیں تھا, آج تو ادھر دیکھو ہر چوراہے پر دیوتا کھڑا ہوا کفر چاروں طرف سے. ہم لوگوں کی اس کی چوٹی جو ہے وہ جو ہندو چوٹی رکھتا ہے نا, ایک ہندو چوٹی رکھتا ہے اتنی بڑی, دیکھا کبھی رکھتا ہوا اس چوٹی کو ایسی, جب ان کو کوئی خوف ہوتا ہے تو کہتے ہیں مسلمان جب ڈنڈا لے کے دباتے ہیں تو ہماری چوٹی سونٹا کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے ڈنڈا کی طرح, خوف میں وہ اس کی خاصیت ہے اس کی جو کھڑی ہو جاتی ہے. ایسی بندر کو جب مارو تو دم اٹھا کے بھاگتا ہے. تو چونکہ یہ چوٹی جو رکھی ہے انہوں نے یہ بندر ہنومان کے عشق میں رکھی ہے کہ دم ہم لگا نہیں سکتے, نیچے لگائے تو اکھڑ جائے گی تو خطر پر رکھا ہو. یہ ہنومان کی علامت اس دیوتا کے عشق میں رکھا ہے انہوں ہندوؤں نے. ہنومان جو بندر ہے اور جو ہنی مون بہت مناتا ہے سلا دیکھ کھا کر ظالم, ہنومان کی وجہ تسمیہ سن لو ہنی مون منانے والا.
اچھا
ارے آج آپ کو یاد داد دو اس فقیر کو لغت کی تحقیق, سلاجیت کھاتا ہے ہر بندریا کی طرف بد نگاہی کرتا ہے. تو میں نے کہا الہ آباد میں کہ ہندو جو چوٹی رکھتا ہے یہ بندر کی عشق میں کرتا ہے, بندر کی عشق کیونکہ اس کا دیوتا ہے. اب دو صورت تھی کہ یا تو تم نیچے لگا لیں مگر وہاں لگانے کی کوئی شکل نہیں, لہذا اس نے کھوپڑی پہ لگا دی. علامت بندر ہے, علامت بندر دمے بندر کی علامت.
بلبل ہندی
ہاں مولوی لیک صاحب اس کو بلبل ہندی کہتے تھے. ایک رکشہ ہندو چلا رہا تھا, مدنیاں بھی تھے وہاں لیک میرے دوست بھی تھے, تو اس کی چوٹی ایسی نظر آئے اور کہے ذرا تیز چلا بلبل ہندی مذاق کرتے ہو
بلبل کی دم بڑی رکھتی
ہے. میرا واقعی پاکستان کے معاملے میں لوگوں کو معلومات بہت کم ہے,
بے حد کم ہے. اور
خاص کر یہ مسئلہ وہ کہاں گئے مولوی صوفی دہلی والا چلا گیا کیا, یہ دہلی مرکنٹائل والا عبد الرحمان تاجر, اس نے مجھ سے کہا کہ آج میرا یہ آ گئے جی, آج آپ نے بتایا کہ میرا ایک شک دور ہو گیا کہ میں اسلامی سلطنت اس کو نہیں سمجھتا تھا, یہاں آنے پر پھنستا رہے تھے. اسلامی سلطنت ہے یہ شریعت سے, اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہونا چاہیے بس, مسلمان بادشاہوں کو اسلامی قدرت نافذ کرنے کی نہیں اسلامی شریعت نافذ کرنے کی قدرت ہونی چاہیے, اور قدرت موجود ہے. ایمانی کمزوری بشری کمزوری بڑی حکومتوں سے ڈر یہ وجوہات دوسرے ہیں. جمعے کو آپ ہمیں پرچہ لکھ کے یاد دلائیے, یہ بہت اہم چیز ہے اس کو, یعنی اللہ کا شکر ہے کہ آج اگر ان بڑوں کی صحبت اختر کو نہ ملی ہوتی تو یہ باتیں کہاں سے ہم پاتے. یہ مولانا شبیل علی اور حقیق الامت کے قول میں ایک ہی راوی ہے میرے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان, ایک راوی وہ بھی عالم تقویٰ والے, انہوں نے کہا تھا کہ حقیق الامت نے یہ تعریف کی تھی اسلامی سلطنت. تحریر میں کہیں ہماری نظر سنا دے نہیں چھپ جائے گی, یہ لوگ چھپوائیں گے جو لوگ پاکستان کا دعویٰ کرتے ہیں, عاشقان پاکستان جو ہیں وہ چھپانا. آپ کی جمعے کو بھی بیان کر دوں گا یاد دلائیے گا, اس سے بڑی تسلی ہو جاتی ہے, ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ احساس سے محروم ہوں یہاں کیا کریں صاحب. ارے بھائی ٹھیک ہے اسلامی قانون نافذ ہو جائے سر آنکھوں پر سبحان اللہ, ہم تو پھر سجدے شکر گزار لائیں گے, لیکن پاکستان کی غیبت کرنا اس کی اہانت کرنا اس کے ٹوٹنے پر خوشی منانا پاکستان کے لیے تمنا کرنا کہ ہندو لے جائے نعوذ باللہ, یا اسلامی سلطنت کی ایک انچ زمین پر جب جان دینا خون بہانا شہادت ہے تو یہ ظالم خدا کے یہاں کتنا بڑا مجرم ہے. جو ایسے خیالات آئے تو توبہ کر لو, اگر ایسے خیالات آئے تو آیا ہو کبھی تو اللہ سے توبہ کر لو، یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ہندوؤں کی غلامی سے. ایک صاحب نے کہا کہ اس سے اچھا تو ہندو آ کر یہاں قبضہ کر لیں، یعنی ہم ہندو کے غلام بن جائیں اور پاسپورٹ ویزا ختم ہو جائے اور ہم کیا کہیں کیا جملہ اس تعلیم کا، اور اشراق اور دین کی سمجھ نہیں تو ایسی ہو. خدا نہ کرے ایسا دن کبھی
نہ کرے
کہ ہم ہندوؤں کے غلام. یہاں کیسے بھی ہیں
جی،
ہماری کیا ایک عزت ہے، الحمدللہ آزاد ہیں، ہم ہر ممبر پر کہہ تو سکتے ہیں، نواز شریف کو بھی ہم خط لکھ سکتے ہیں اور علی الانام کہتے ہیں، علماء روزانہ اخباروں میں بیان آ رہا ہے، ذرا ہندوستان میں ایک دن بیان دے دیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو، ہماری اتنی اکثریت، ہم اتنے زیادہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے الگ قانون بناؤ. دیکھ لو کہ ان مولویوں کو کیسے گرفتار کرتی ہے انڈیا کی گورنمنٹ. میں نے بھارتی امت کا یہ جملہ کہ مسلم لیگ کانی ہے اور کانگریس اندھی ہے دونوں آنکھ سے، کیونکہ کانگریس کا بانی گاندھی ہے اور مسلم لیگ کا بانی محمد علی جناح ہے، کلمہ گو ہے اور سنی بھی تھا، بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ نہیں. آخر میں مولانا شبیر علی صاحب سے اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نماز سنیوں کے مطابق پڑھتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا کہ میں دہلی پہنچا 12 بجے رات کو، ضروری خط تھا حضرت تھانوی کا دینا، اس وقت وہ سجدے میں پاکستان کے لیے رو رہا تھا. حتی الامت نے فرمایا میں نے جناح کو علماء کے لباس میں دیکھا خواب میں. کسی سے اللہ کوئی کام لے لے اس کو حقیر مت سمجھو، شاید اسی کی برکت سے بخش دیا جائے. سکھایا خود مجھ سے انہوں نے بیان کیا،
اس لیے
مولانا شکر محمد علی جناح سے
نماز سکھائی.
ہاں نماز سکھائی اور نماز کی تاکید کی اور نماز سنیوں کے مطابق اس کو نماز پڑھتا تھا، اور جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو وصیت کی کہ میں سنی ہوں، حنفی ہوں، میری نماز جنازہ مولانا شبیر علی عثمانی پڑھائیں گے، کسی شیعہ کو میرا جنازہ مت دینا. اس لیے آپ دیکھ لیجئے ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. اگر ایک جملہ بھی کہہ دیتا کہ میں اندر تقیا کیے ہوئے کھٹمل ہوں تو یہ شیعہ مانتے ہیں، ہرگز مولانا شبیر علی کو پڑھانے نہ دیتے. لیکن اس نے صاف بات کہہ دی کہ صاحب دیکھو کوئی شیعہ میرا جنازہ نہ لے جائے، میں سنی حنفی ہوں، میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے. ارے اللہ حاضر، بزرگوں کی دعا تھی اس کے ساتھ. بھائی ہمارے حضرت مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے پورے اعظم گڑھ کے، بہت زیادہ سرگرم تھے اس سے. ہاں یعنی آپ سمجھیے، تحجد پڑھ کر وہاں ظفر عثمانی کو گورکھپور تحجد پڑھ کر لے گئے، عشاء کے وقت لائے اور تحجد کے وضو سے عشاء پڑھائی. ایک قطرہ پانی حضرت نہیں پیا ہے مسلم پاکستان بنانے میں میرے شیخ کی یہ خدمات. اور سستے میں روتے تھے حضرت کہ اللہ پاکستان اسلامی سلطنت بن جائے، اور یہاں آ کر باغواں ہوئے، خوب خوش رہتے تھے. لیکن کبھی کبھی بے پردگی وغیرہ دیکھ کر ذرا افسوس بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہائے ہم تو یہ پاکستان جو ہے کیسا نا پاکستان نظر آ رہا ہے. جب بے پردگی دیکھتے تھے اور ایک دفعے یعنی اس قسم کی ورد شریعت کے خلاف کام، تو حضرت فرماتے تھے کہ پاکستان کو کیوں نہ پاکستان کی اور ہو رہا ہے یہ پاکستان نہ پاکستان. لیکن پاکستان کی جنگ کے لیے کیا جذبہ تھا، یہ تو شکایت آپس میں ہم بھائیوں سے کر لیتے ہیں. ہم ان حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہیں گے لیکن کافروں کے مقابلے میں، ہندوستان کے مقابلے میں ہم سینہ سفر ہوں گے. شیخ نے فرمایا میجر ٹور سے، میجر ٹور فوجی افسر داڑھی بڑے نمازی، میجر ٹور یہاں ہو، جب جہاد شروع ہو، ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہو، تو حضرت گھٹنے سے مجبور ہو گئے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. تو حضرت نے فرمایا میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، میرے گھٹنے بیکار ہو گئے، میری مجھے سرپائے پر لاد کر لاہور کے بارڈر پر میری چرپائی بچھا دینا، اور جب توپ چلانا تو توپ کا وہ ہینڈل جو ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دینا. پرانے زمانے کا تصور جو حضرت کو تھا، تو ہم ایسے چلاتے رہیں گے توپ کا گولہ کافروں پر پھینکتے رہیں گے اور کوئی گولہ ادھر سے آئے گا میں شہید ہو جاؤں. اور یہ کہہ کر حضرت روئے کہ میں نے شہادت کے لیے 10 سال تلوار سیکھی ہے، شہید ہونے کے لیے 10 سال تلوار لاٹھی سیکھی، جیسے 10 سال میں لوگ عالم ہوتے ہیں، ہم نے 10 سال تلوار سیکھی جہاد کے لیے 10 برس تک. تو حضرت کو پاکستان سے یعنی جذبہ جہاد دیکھو. ایودھیا کا جنگ سنایا کرتے تھے کہ ایودھیا کے جنگ میں ہر ایک عالم میرے شیخ کے خاندان اور ادھر کے تھے چھاؤں کے وطن کے نواب واجد علی کے زمانے میں جہاد ہوا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی چھاؤں میرے وطن سے گئے تھے کچھ جہاد میں شریک تھے اور بہت اللہ والے انہوں نے بتایا کہ وہ مولانا کفن کندھے پر رکھ کر تلوار چلا رہے تھے ہندوؤں سے اور ایک مصرع پڑھتے تھے سر میدان کفن بردوش دارن اے خدا میدان جہاد میں میں کفن لے کر آیا ہوں آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے تو آسمان سے آواز آتی تھی جو انہوں نے سنا اور حضرت کو سنایا یہ میرے اور میرے شیخ کے درمیان میں کوئی راوی تو نہیں ہے حضرت نے سنایا کہ وہ بڑے میاں نے سنا اور انہوں نے حضرت کو سنایا حضرت نے مجھ کو سنایا تو آسمان سے آواز سننے والے میں اور مجھ میں کہ راوی ہیں صرف ایک راوی شاہ عبد الغنی صاحب ہیں اس نے کہا میں نے آسمان سے آواز سنی جب جب مولانا کہتے تھے سر میدان کفن بردوش دارم یعنی میدان جنگ میں میں کفن ساتھ لایا ہوں اور آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے مشتاقانہ آیا ہوں تو آسمان سے آواز آتی تھی بیا مظلوم اکنو در کنارم اے مظلوم جلدی سے میری آغوش رحمت میں آ جا یعنی جلدی سے شہادت اس کو دینا چاہتا ہوں بیا مظلوم اکنو در کنارم کنارما نے گود یعنی اے مظلوم جلدی سے آ جا میری گود میں اور وہ پھر شہید ہو گئے سید احمد شہید نے بالا کوٹ میں دیکھو صحیح واقعہ پیش کر رہا ہوں فجر کی نماز اب آج ان کی شہادت ہونے والی ہے فجر کی نماز پڑھی اشراق تک اللہ سے مشغول رہے اللہ پاک سے اشراق کی نماز پڑھی مجاہدانہ لباس پہنا تلوار ننگی کی اتنے میں ایک سی آئی ڈی آیا مسلمان لاہور سے اور کہا کہ لاہور کے ایک مسلمان بہت بڑا افسر ہیں جو سکھوں کے یہاں نوکر ہیں لیکن ایمان تو دل میں ہے آپ کی محبت میں اس نے خفیہ خط دیا ہے اس خط میں یہ لکھا ہے آپ پڑھ لیجیے اس میں لکھا تھا کہ آپ بھاگ جائیے یعنی مسلمان بک چکے ہیں یہاں اور ہندو بہت بڑی فوج سکھوں کی آ رہی ہے اور امید فتح نہیں نظر آتی آپ کی زندگی مجھے عزیز ہے آپ فرار اختیار کر لیجیے چھپ جائیے پوری پوش ہو جائیے اب سید احمد شہید نے یہ خط پڑھ کر جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے فرمایا کہ جب مجاہد تلوار کو گردن میں لٹکا لیتا ہے پھر وہ اللہ کے راستے سے منہ پھیر پیٹ پھیر نہیں سکتا مومن کی شان کے خلاف ہوئی ہمیں نہیں ایسی زندگی چاہیے ہم کو روپوشی نہیں چاہیے ہمیں ہم تو جان دینے کے لیے آئے ہوئے لہذا ایک جملہ فرمایا اس خط کو لے جاؤ اور اس افسر سے کہہ دو میرا سلام کہ سید احمد شہید سید احمد آج دو کام کرنا ہے یا تو جہاد میں فتح کر کے آج غازی بنوں گا اور لاہور پر میرا جھنڈا لہرائے گا اور یا پھر میں اپنے اللہ سے ملوں گا آج شہادت کا جام نوش کروں مولانا اسماعیل شہید نے اپنا خون یعنی مسجد فتح پوری 12 بجے دن میں سخت جون کے مہینے میں وہ پیدل اس طرف سے اس طرف کو جاتے تھے جنوب شمال فتح پوری مسجد کا عرض کتنا ہے لوگوں نے کہا یہ دھوپ میں اپنے پیر کو کیوں جلا رہے ہو فرمایا کہ میں بالا کوٹ کے پہاڑوں پر جہاد کی تیاری کر رہا ہوں اگر نازک بنوں گا تو جہاد کیسے کروں گا ایک بدعتی قتل کرنے آیا سازش دو بدعتی قتل کرنے آئے دیکھا تو مولانا دھوپ میں 12 بجے کی دھوپ میں مسجد پر ننگے پیر چل رہے ہیں مشق کر رہے ہیں پوچھا مولانا یہ کیا کر رہے ہو کہا بالا کوٹ کا جہاد کرنا ہے سکھوں سے اپنی مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانا تو دونوں نے کہا ایسے شخص کو ہم قتل کریں گے جو اللہ کے راستے میں اس طرح جان دینا چاہتا ہے دونوں نے اپنا سر پیٹ لیا کہا توبہ اللہ خود مجھے لوگوں نے غلط بتایا اس کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سخت بارش میں دریائے جمنا دہلی کا بھرا ہوا سینہ تانے ہوئے بہ رہا ہے حضرت مولانا اسماعیل شہید سیلاب کے زمانے میں بارش کے زمانے میں دریائے جمنا میں کودتے تھے اور تیرتے ہوئے آگرہ تک جاتے تھے کس لیے مشق کرتے تھے کہ شاید دریائے جھیلم وغیرہ یا کوئی دریا پڑ جائے جہاد کی حالت میں کوئی دریائے راوی ستلج کچھ کودنا پڑے جہاد کے لیے تو ہم تیر سکیں دہلی آگرہ میں کتنا فرق ہے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کی روایت ہے میرے ان کے درمیان میں کوئی بیچ کے راوی نہیں یہ ہمارے علاقہ آبائی فجینی بے مثل ہیں کیا جذبے جہاد تھا بتاؤ کہ دہلی سے آگرہ تک تیرتے تھے مشکل تھے. مولانا اسماعیل شہید اور سید اسماعیل شہید کے ہاتھ پر دو عورتیں توبہ کیا جو برا پیشہ کرتی تھی, توبہ کر لیا. جب جہاد کے لیے ان حضرات نے اعلان کیا تو ان عورتوں نے رونا شروع کیا کہ ہم ایک گندی زندگی سے اولیاء اللہ کی زندگی میں آ گئے, اب مجھ کو چھوڑ کر تو آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں, ہم فاسقانہ حیات سے نافرمانی کی زندگی سے اللہ کے دوستوں کی حیات میں آ گئے توبہ کر کے, اور ہمیں آپ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. تو سید احمد شہید نے پوچھا کہ وہاں کیا کرو گی, جہاد میں کیا کرو گی تم؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے شوہر بھی چلیں گے, وہ جہاد کریں گے, اور ہم رات بھر مجاہدین کے لیے چنا دلیں گے, گھوڑوں کے لیے جس گھوڑے پر وہ جہاد کریں گے رات بھر ہم چنا دلیں گے, نیند نیند سب چھوڑ دیں گے. مولانا اسماعیل شہید نے بھی یہی کہا, یہی پوچھا. تو دو خاتون تھیں جو بہت مالدار تھیں اور پھر اللہ والی بن گئیں گناہوں سے کی زندگی سے توبہ کر کے, دونوں آئیں اور بالا کوٹ کے دامن میں ان کے شوہر جہاد کرتے تھے. یہ دونوں اللہ والی عورتیں چکی چلاتے چلاتے مجاہدین کے گھوڑوں کو چنا پیستے پیستے چھالے پڑ گئے. رئیس تھی ناز و نعمت کی پلی ہوئی, اللہ کے راستے میں ایک دل جلے نے کہا, اے میری بہنوں میری ماؤں یہ بتاؤ کہ تم کو وہ زندگی دہلی کی جب پھولوں پر سوتی تھی تم وہ زیادہ عزیز تھی یا آپ جو چھالے پڑ گئے اس میں؟ انہوں نے کیا کہا کہ خدا کی قسم سید احمد شہید کے صدقے میں اور مولانا اسماعیل شہید کے صدقے میں یہ جو مجاہدہ ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں, اس مشقت کی صدقے میں میرے دل میں اللہ نے وہ ایمان و یقین اتارا ہے کہ مجھے خدا نظر آ رہا ہے, آسمان کے پردے اٹھ چکے ہیں, اور اگر میرا ایمان بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یہ بالا کوٹ کے پہاڑ ہمارے ایمان کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ مولانا شاہ محمود احمد صاحب دامن القاتون نے سنایا اور فرمایا مجاہدے کا یہ انعام ہوتا ہے مشقت, اور اللہ کے راستے میں جو لوگ غم جھیلتے ہیں ان کا ایمان ایسا خوشبودار ہوتا ہے. یہ ان دونوں خاتون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سید احمد شہید کے صدقے میں اور مولانا اسماعیل شہید کے صدقے میں جو رات دن ہم مجاہدہ یہاں کنکڑیوں پر سو رہے ہیں, پھولوں پر سونے والے کنکڑیوں پر سو رہے ہیں اور چھالے پڑ گئے, ظاہر بات ہے مسلسل چنا چکی چلاتے ہوئے, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ان بزرگوں کی برکت سے اور اس مجاہدے کی برکت سے کہ آج بے وطن ہے آسمان کے نیچے کنکڑیوں پر سو رہے ہیں, اس کی برکت سے اللہ نے ایسا ایمان یقین عطا فرمایا کہ مجھے خدا نظر آ رہا ہے, آسمانوں کے پردے ہٹ چکے اور میرا ایمان اللہ نے اس مقام پر پہنچایا ہم دونوں کا کہ اگر ہم اپنا ایمان دل کا بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیں تو یہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے, اس کے جرے تو کس نہ بسائے پورب کی زبان, یعنی جو اپنے کو عشق اللہ کی محبت میں جلاتا ہے تو خدا اس کی خوشبو کو اڑاتا ہے, اگر وہ تین چار کمروں کے درمیان میں گھس کر سجدے میں رو رہا ہو کوئی اللہ والا وہ کتنا اپنے کو چھپائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے درد محبت کی خوشبو کا عالم میں نشو فرماتے ہیں. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, جمال اس کا کس کا؟ اللہ کا. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہ, گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہ. اس لیے میں یہی کہتا ہوں, میرے شیخ فرماتے تھے کب ہم لوگوں کے پاس کباب تو ہے کچا ہے, ایمان ہے ایمان کا کباب ہے مگر کچا ہے تلا نہیں ہوا ہے, اسی لیے جو کھاتا ہے ٹھوکتا ہے آج مسلمانوں کو مولویوں کو ہم لوگوں کو. کچھ دن مجاہدہ کر لو گناہ سے بچو اللہ, مگر مجاہدہ اللہ والوں کے مشورے سے کرو, کیونکہ جہاں مجاہدات صحابہ ہیں وہاں آغوش صحبت رسول کو بھی حیثیت حاصل ہے. اگر یہی جہاد مجاہدہ کرتے صحابہ اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت نہ ملتی تو صحابہ کو یہ مقام نہیں مل سکتا. آپ بتلائیے یعنی کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جب کتاب نازل ہوتی ہے اللہ کوئی نبی بھی نازل پیدا کرتا ہے, کتاب اللہ کافی ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو رجال اللہ پیدا ہی نہ کرتے اللہ نے, نبیوں کی بعثت کتاب کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور صحبت کا حکم دیا جاتا ہے. وصبر نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے, نبی آپ صبر کر کے بیٹھیے اکیلے آپ عبادت بہت کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کو میری خلوت محبوب ہے، لیکن یہ صحابہ کیسے بنیں گے؟ اپنے نفس و صبر کر کے ان کے ساتھ بیٹھی، ان کو اپنی صحبت میں رکھی تاکہ آپ کے قلب کا یقین ان میں اترے. اسی لیے ایک صحابی حالت ایمان میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، یا وہ نابینا ہو، نبی کی نظر اس پر پڑ جائے، تو اس کا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ 100,000 امام بخاری، 100,000 ابو حنیفہ، ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور ایک ادنا صحابی کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے، اس ایمان کو مجموعہ نہیں پا سکتا. کیوں؟ 10 کروڑ ملین کا بلب دیکھنے کے بعد، 10 کروڑ ملین کا بلب شمع نبوت دیکھنے کے بعد آپ کو کیا یہ خاطر، یہ سب ہمارے 10,000 کے بلب سے ہی وہ کیسے پا سکتی ہے بھائی؟ وہ تو ذرے ذرے میں شعاع نبوت گھس جاتی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے تو شعاع نبوت اتنی تیز ان کے ذرے ذرے میں گھس جاتا، جیسے آج کل الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نا، آر پار ہو جاتی تھی ان کے، جس ذرے ذرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان یقین داخل ہو جاتا، ایسا ایمان نصیب ہوتا. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ابو بکر صدیق کا ایمان ایک ترازو میں رکھو، اور میری امت کے تمام اولیاء کا، صحابہ کا بھی، اور ساری نبیوں کی امتوں کے ایمان رکھو، تو میرے صدیق کا ایمان کہ نبیوں کے بعد کوئی اصل نہیں. سارے پیغمبروں کے اصحاب کے مجموعے کو اور سارے قیامت تک کے اولیاء اللہ کے امام.
ایک فرد ایسا بھی ہے کہ نبیوں کے بعد کوئی افضل نہیں ہے صدیق اکبر سے، افضل بعد الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا صحابی کا مجموعہ سارے پیغمبروں کے اصحاب کے مجموعے کو اور سارے قیامت تک کے اولیاء اللہ کے ایمان کو ایک طرف رکھ دو، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایمان بھی رکھ دو ایک پلے پر، اور دوسرے پلے پر صدیق اکبر کا ایمان ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ میرے صدیق کے ایمان کا وزن بڑھ جائے گا. معمولی بات ہے ہجرت کرانا، ہجرت کی رات معمولی مجاہدہ تھا، معمولی مجاہدہ تھا کہ سارے صحابہ نے کہہ دیا ہم جہاد نہیں کریں گے اور صدیق اکبر تنہا فخر جواد. معمولی ایمان کو دیکھو تو دوستو، یعنی صدیق اکبر نے کہا جہاد کیا جائے گا، کیونکہ جو جھنڈا حضرت اسامہ کو دیا گیا ہے سر نگو نہیں ہو سکتا. صحابہ نے کہا ہم نہیں جہاد کریں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ابھی تازہ تازہ زخم ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں. سب نے صدیق اکبر نے اس وقت دکھلا دیا کہ جمہوریت باطل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کر دی، فیض اعظم توکل علی اللہ، جمہوریت کے بطلان پر آپ نے اپنا عمل دکھایا، فخرج وحدہ تنہا نکلے، وہ تقلد سیفہ تلوار لٹکا کر، اور فرمایا السلام علیکم، بیٹھیے آپ لوگ، صدیق تنہا جان دے گا خدا پر اور خدا میرے ساتھ ہے. اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی لا تحزن ان اللہ معنا، اے نبی اندیشہ مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ، ہمارے تمہارے، لا تحزن ان اللہ معنا، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی آیت نازل ہوئی لا تحزن مت غم کرو، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے. تو تم اس وقت تھے، تم لوگ کون تھا حضور، یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی، خدا ہمارے ساتھ نس قطعی سے، قرآن کے نصوص سے ثابت ہے کہ میں اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو آیت نازل ہوئی ان اللہ معنا میں صدیق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھا، لہذا جہاد کے لیے نکلے تنہا. کیا ایمان تھا خدا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اے عبداللہ ابن عمر میرے بیٹے، ابو بکر صدیق کا اس دن کی عبادت جس دن تنہا جہاد کے لیے نکلے، عمر کی ساری زندگی کے دن کے عبادت سے فائق تر و بالا تر ہے. اور جس دن، جس رات کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرایا ابو بکر صدیق نے تنہا، جان کو خطرے میں ڈال کر نبوت کے بوجھ کو اپنے اوپر رکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے دوش مبارک پر بھی بیٹھانا کہیں کہیں، تو فرمایا کہ وہ اس رات کی ہجرت کی عبادت عمر فاروق کی ساری زندگی کی راتوں کی عبادت سے افضل. کیا کہیں بس دوستو، ایمان یقین صحبت سے ملتا ہے. افسوس کی اس حقیقت کو لوگ سمجھتے، آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی عبادت کی تھی؟ محدثین لکھتے ہیں بلکہ روایت لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا علی قاری نے بھی یہ روایت نقل کی مشکات کی شرح میں، فرماتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ابو بکر صدیق کو یہ جو درجہ ملا ہے کثرت عبادت سے نہیں ملا، ما فضل ابو بکر الناس، نہیں فضیلت دیے گئے ابو بکر تمام میرے صحابہ اور لوگوں پر، ان ولا لا بے کثرت عبادت، صدیق نے زیادہ عبادت سے مقام نہیں ملا، ولا بے کثرت روایت، کثرت روایت سے مقام نہیں ملا، ولا بے کثرت فتوی، اور کثرت فتوا نہیں دیا انہوں نے، لیکن لیکن بما وقت فی صدری، سینے میں ان کے ایک درد ہوتا، سینے میں ان پر اللہ رسول پر جان دینے کا جو جذبہ تھا، ان کے سینے میں ایمان و تصدیق اور صدیقیت کا جو مقام تھا اس کا کوئی ثانی نہیں تھا. یہ چیز ہے جس سے دو رکعت ایک لاکھ رکعت بنتی ہے، یہ چیزیں صحبتوں سے ملتی. اگر شاہ عبد الغنی کی غلامی اختر نے نہ کیا ہوتا تو آپ غلی بنف شاہ کا عزمہ بیچتا ہوتا. جشاندہ بھائی حکیم تھا یا آپ میری بات سنتے، آپ دواخانے میں آپ مجھے بیٹھے ہوئے جشاندہ اور نزلی تری آ کے نزلہ بیچتے ہوئے دیکھتے. لیکن آج شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کے صدقے کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے جوانی میں میرے شیخ کے ساتھ رکھا. جب جوانی میں دل چاہتا ہے خوب گپشپ کرو ہوا کھاؤ، لیکن میں نے اپنے شیخ کے ساتھ اندھیری راتوں میں تاروں کی روشنی میں ساتھ دیا ہے جبکہ کوئی روشنی نہیں تھی. آٹھ آٹھ گھنٹے میرے شیخ عبادت کرتے تھے، اختر ان کے ساتھ رہتا تھا. حضرت والا نے اعلان کیا کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. الحمدللہ میرے شیخ نے بشارت دی کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. اور میرے شیخ صاحب راہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ شیخ پر کس طرح جان دی جاتی ہے. میں نے اختر کی زندگی میں وہ تماشا اس کی زندگی میں دیکھا جو کتابوں میں پڑھا تھا. یہ اسرار الحق صاحب حضرت کے بھائی تھے، انہوں نے ہمیں سنایا کہ بھائی بھائی صاحب تمہارے بارے میں بڑا نیک گمان رکھتے ہیں. مولانا الحق صاحب نے کہا کہ میں تم حکیم محمد خطر کو کیا جانتے، اس نے اپنے شیخ کے ساتھ اتنی قربانیاں پیش کی ہیں کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، جو کتابوں میں پڑھتے تھے وہ میں نے دیکھا ہے. میں اپنے منہ سے کیا کہوں، اپنے منہ سے کچھ نہیں، لیکن اتنا ضرور شکر ادا کرتا ہوں کہ اختر سینے میں ایک درد محبت کا ایک ذرہ رکھتا ہے، اور وہ بھی عطائے خداوندی ہے اس کے ہاتھ میں، جب چاہے رکھے جب چاہے چھین لے. مستقل نعمت کا مالک نہیں ہوں، بھیک ہے، حق تعالیٰ کی بھیک ہے، کاسے گدائی میں جب تک چاہے رکھے جب چاہے نالائقی سے چھین لے. خدا تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی نالائقیوں سے کہ جس سے میرے کاسے گدائی کا یہ موتی تعلق میں اللہ کا ہمیشہ قائم رہے اور نہ چھینے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی سلطنت اور بادشاہوں کے تخت و تاج اختر کے قدموں میں رکھ کر دیکھو کہ اختر دکھتا ہے یا نہیں. مجھے اللہ کے بھروسے پر یقین ہے انشاءاللہ تعالی. افسوس کی پہچاننے والے کم ہیں، سمجھتے ہیں کہ اختر بھی لالچی ہے، کہیں کوئی مالدار آ جائے گا تو اس کے پیچھے پھرنے لگے گا. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ میرے اللہ کی رحمت سے مجھے اللہ نے اس طرح مجھے اپنے درد کی قیمت سمجھا دی ہے کہ اگر ساری دنیا کے بادشاہ اپنے تخت و تاج میرے قدموں میں ڈال دیں تو اختر اس درد محبت کی داستان کو نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں کہے گا چلو دارالخلافہ میں بیٹھے اب وہاں آرام سے مرغے اڑائیں. میں اپنی اس درد محبت کی داستان کو سنانے کی اللہ سے فریاد کرتا ہوں، اور 120 سال کی عمر خدا تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ، زندگی جب اختر جوان تھا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس وقت میری زبان کو کام نہیں ملے، اب جب بوڑھا ہو گیا تو ہر طرف مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ان کے کام کے صدقے میں میری زبان کو توانائی عطا فرمائی. قوت بیان، حسن بیان اور اخلاص بیان اور شرف قبول بیان عطا فرمائیے. اور یہ کام مجھ سے سارے عالم کے لیے خدا تعالیٰ لے لیجیے. مجھے تو کہتا ہوں خدا مجھے کوئی ایسا جہاز عطا فرما دے جو 5-6 آدمیوں کا ہو، اور اس کا پائلٹ بھی میرا دوست ہے. جب چاہے الہ آباد منصور پاک بخشی بازار میں اتار لیا، جب چاہا اردوئی اتر گئے، جب چاہا ساؤتھ افریقہ، یعنی مطلب کہ وقت کی کمی بچ جاتی ہے، وقت کی بچت. لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ خدا مجھے کچھ کان عطا فرما دے، اپنی رحمت سے گو اختر مستحق نہیں، اپنی رحمت سے کچھ ایسے کان شرق و غرب شمال و جنوب سے عطا فرما دے جو آپ اپنی اس امانت درد محبت کو ان کے سینوں میں منتقل فرما دے، اور مجھے بہانہ بنا دے، کام آپ بنا دیں، نام میرے چڑھا دیں، صدقہ جاریہ بنا دیں، کام آپ بنا دیں اور نام میرے چڑھا دیں، اس کا نام ہے صدقہ جاریہ. کام تو اللہ ہی بناتا ہے نہیں. کیا کیٹ سیٹ کر لیا؟ اچھا بھائی مجھے ذرا کچھ کام بھی ہے، تھوڑا سا میں ذرا آرام بھی کروں گا، اور آج صبح سے کچھ لیٹا بھی نہیں ہوں، لیک اس لیے آپ حضرات بیٹھے، مولانا مظلمیہ ہیں، ان سے کوئی بات کرنی، یہ کیسٹ میرا مولانا